اسلم آواز کا مضمون یوکرین کی بقا اور امریکی پالیسی 7 مارچ 2022 کو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا. آپ کی پیش خدمت ہے. 10 دنوں سے عالمی منظرنامے پہ یوکرین روس جنگ کی بازگشتی سنائی دے رہی ہے. مذاکرات کے کئی ادوار کے باوجود اب تک جنگ جاری ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق روس نے 15 لاکھ کی اپنی کل فوج کا لگ بھگ نصف یوکرین میں جھونک دیا, لیکن یوکرینی فورسز نے نہایت حکمت کے ساتھ مضبوط روسی فورسز کو انگیج کر لیا, جس سے جنگ کے طول پکڑنے کا امکان بڑھ گیا. چنانچہ جلد قابو پانے کی خواہش کے زیر اثر روس آنے والے دنوں میں اپنی مزید فوجیں میدان میں اتار سکتا ہے. ابھی تک بڑے پیمانے پر جانوں کے ضیاع کی خبریں تو نہیں ملی, تاہم یوکرینی گورنمنٹ روسی فوج کے مقابل عوام کو میدان میں لانے کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے, جو کسی بڑے انسانی المیہ کو جنم دینے کا وسیلہ بن سکتی ہے. یوکرینی صدر نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے ماسکو نواز لیڈرشپ سمیت روس کے حامی سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد کو جیلوں میں ڈال دیا ہے. یہ پیش بستی یوکرین میں نئی داخلی تقسیم کا سبب بنے گی. یہ تو واضح ہے کہ جنگ میں روسی افواج کا پلہ کا متاثر کن پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی مزاحمتی قوت کو تاحال کمزور ہونے نہیں دیا. بلا شبہ روس کو یہاں ایسی مزاحمت ملی جس کی اسے توقع نہیں تھی. مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق روسی فوجیوں نے یوکرین کے جنوب میں کھیرسن کا کنٹرول سنبھال کر دیگر شہروں بشمول دارالحکومت کیف, شمال مشرقی شہر خارکیف اور جنوب ایشیا میں ماریوپول پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ادھر بیلاروس میں میکوف اور ماسکو کے مابین جاری بات چیت کے دوسرے دور میں فرشتین نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری بنانے کے عارضی منصوبے پر اتفاق کیا ہے. روسی حملوں کے باعث اب تک کم و بیش 10 لاکھ سے زائد افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں. توقع ہے کہ روس دونباس کو ضم کرنے کے علاوہ یوکرین میں روس نواز حکومت کی تشکیل کا ہدف حاصل کر کے ہی جنگ بندی معاہدے پر راضی ہوگا. اب یہ سوال اور اہم ہو گیا کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا واقعی صدر پیوٹن کے لیے آخری آپشن ہوگا. لا ریب مغربی دانشور یہی سمجھتے ہیں کہ روسیوں کو اب تک یوکرین میں جس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اسی نے انہیں اس فیصلے تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا, کیونکہ توقع کے برعکس جنگ شاید روس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اس لیے وہ دوبارہ پہل کر کے کھیل کو بدلنا چاہتا ہے. یعنی صدر پیوٹن چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین غیر متوازن اور خوفزدہ رہیں. مغربی ماہرین سیاست کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ناگزیر حربہ تھا جسے بہت جلد کھیلا گیا, لیکن امریکہ, نیٹو اور یورپی یونین اس سے زیادہ پریشان دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ ابھی تک امریکی, فرانسیسی یا برطانوی جوہری آپریشن میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی. جوہری ہتھیاروں کے علاوہ روسی ڈیٹرنٹ میں روایتی وار ہیڈز, جدید کروز اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ہائپر سونک ہتھیاروں کے ساتھ بیلاسٹک میزائلوں کا بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے. اگرچہ جوہری ہتھیاروں میں سے متحد فوری طور پر قابل استعمال نہیں ہوں گے, تاہم محتاط اندازے کے مطابق روس کے پاس 2004 سے زیادہ اسٹریٹجک جوہری ہتھیار ہیں, جن میں سے زیادہ تر بین الاضمی بیلسٹک میزائلوں سے منسلک ہیں. 1600 ٹیکنیکل نیوکلیئر ہتھیار ہیں جن کی کثرت سمندر سے فراہم کی جائے گی, لیکن بہت سے دوسرے ہوائی یا زمینی راستوں سے بھی لائے جا سکتے ہیں. تاہم صدر پیوٹن کی بیان بازی کے باوجود ابھی تک ایسا نہیں لگتا کہ اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک قوتوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہو. اگرچہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے, تاہم مغربی ماہرین اب بھی صدر پیوٹن کے ارادوں پر غور کر رہے ہیں, کیونکہ کئی عوام جوہری ڈیٹرنس کو منحصر طریقے سے سنبھالنا ناممکن بنا سکتے ہیں, لہذا اس کے لیے عقلی فیصلہ سازوں کی ضرورت پڑے گی, جیسا امریکہ نے 1962 میں کیوبا میزائل بحران سے سیکھا تھا. حکمت عملی کی سطح پر روس کی جانب سے جوہری حملہ بعید قیاس نہیں, لیکن اس کے بعد رد عمل میں خطرناک اضافہ ہوگا. امریکی خارجہ پالیسی اور اسرائیلی لابی کے اس پر اثرات رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ نے خود نیٹو کو مشرقی پر پھیلانے اور یوکرین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر زور دے کر جوہری ہتھیاروں سے لیس طاقتوں کے درمیان جنگ کے خدشات کو بڑھاوا دیا ہے اور یوکرین کے تئیں ولادیمیر پیوٹن کے جارحانہ موقف کو انگیخ دی ہے۔ 2014 میں روس کے کریمیا سے الحاق کے بعد معروف مخلوق میئر شیمر نے لکھا تھا اس بحران کی زیادہ تر ذمہ داری امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوکرین پر حالیہ حملے نے امریکہ اور روس کے مابین تعلقات کے باب میں کئی دیرینہ تلخیوں کو تازہ کر دیا ہے۔ ہرچند کے سمے پیوٹن کے بہت سے ناقدین استدلال کرتے ہیں کہ وہ سابقہ سوویت یونین کی بحالی کی جارحانہ پالیسی پہ عمل پیرا ہے، لیکن میں شیو روس کو اکسانے میں امریکہ کی غلطی پر اصرار کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ جنگ کی تباہکاریوں سے یورپ کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیا روس کا سامراجی طاقت کے طور پر ابھرنا سمجھ میں آتا ہے؟ یوکرین کے لیے صدر پیوٹن کے حتمی منصوبے کیا ہوں گے؟ ماہرین کے مطابق اس معاملے میں تمام پریشانیاں 2008 میں بخارس میں نیٹو کے سربراہ اجلاس سے شروع ہوتی ہیں، جس کے اختتام پر نیٹو نے اپنے جاری کردہ بیان میں یوکرین اور جارجیا کو نیٹو کا حصہ بنانے کے عزم کا ارادہ کیا تھا اور جسے روسیوں نے وجودی خطرے سے تعبیر کر کے اسی وقت ایک سرخ لکیر کھینچ دی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ نے یوکرین کو نیٹو سے منسلک کر کے اسے روس کی سرحد پر مغربی دفاعی قلعے کے طور پر استعمال کرنے کی پالیسی جاری رکھی۔ اگر یوکرین امریکہ نواز نیٹو اور یورپی یونین کا رکن بنتا تو روس کے لیے یقیناً ناقابل قبول ہوتا، لیکن اگر نیٹو اور یورپی یونین کی توسیع پیش نظر نہ ہوتی اور یوکرین خود کو صرف لبرل جمہوریت کی حیثیت سے امریکہ اور مغرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی حد تک محدود رکھتا تو شاید وہ آج اس بے مقصد جنگ کا میدان کارزار نہ بنتا، جس میں اسے استعمال کرنے والے یورپی ممالک تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ عالمی سیاست کے ماہرین کہتے ہیں کہ یوکرین جیسا چھوٹا ملک جب روس جیسی عظیم طاقت کا ہمسایہ ہو تو اسے توجہ دینی چاہیے کہ ہمسائے کیا سوچتے ہیں، بالکل ایسے جیسے مغربی دنیا کے ممالک جن میں سے بیشتر جمہوری ہیں کو امریکہ یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی تشکیل دے۔ کوئی اسے اچھی یا بری بات سمجھے، لیکن اسی کو سامراجیت کہتے ہیں۔ بڑی طاقتوں کا اپنے وابستگان سے ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے، امر واقع یہی ہے کہ مغربی دنیا میں اس وقت کوئی ایسا خود مختار ملک نہیں جسے امریکہ فوجی دستے اور ہتھیار لانے کے لیے دور دراز کی بڑی طاقت کو مدعو کرنے کی اجازت دے۔ جب کوئی ایسی دنیا بنانے کی کوشش کرے گا جیسی وہ چاہتا ہے تو اسے ان تباہ کن پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا اطلاق امریکہ نے جنوبی شمال ایشیا میں کیا۔ لبرل جمہوریتیں بنانے کی آڑ لے کر پوری دنیا پر امریکہ چڑھ دوڑا، بلا شبہ اس پوری مسائی کا اصل ہدف مشرق وسطا ہی تھا جس میں اسرائیل ریاست کی توسیع کو ممکن بنانا پیش نظر ہے۔ مڈل ایسٹ میں جمہوریت آئی نہ سماجی آزادیاں بحال ہوئی، بلکہ عراق، لیبیا اور مصر سمیت کئی ممالک کے لوگ رہی سے سماجی اور سیاسی آزادیاں بھی گواہ بیٹھے۔ مڈل ایسٹ پہ یہ غور کرتے وقت جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا اگر ہم عراق میں لیبرل جمہوریت لانے میں کامیاب ہوئے تو اس کا اثر شام، ایران اور آخر کار سعودی عرب اور مصر جیسے ممالک پر بھی پڑے گا۔ بظاہر بش کے جنگی نظریے کے پیچھے یہی بنیادی فلسفہ کارفرما بتایا گیا تھا، لیکن نتائج اس کے برعکس نکلے، حتیٰ کہ صدر بش کا نظریہ صرف عراق کو جمہوری بنانے میں ناکام نہیں ہوا بلکہ وہ پورے بلاد عرب کو کبھی نہ تھمنے والی سماجی اور سیاسی شورشوں میں مبتلا چھوڑ گیا۔ چنانچہ اب روس کی فوج جی پیش قدمی بھی یورپ کو طویل عرصے تک وقفے اضطراب رکھ سکتی ہے۔